العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. درس نمبر 529 اسی اعلان کے ساتھ شروع ہو رہا ہے جو اس ہفتے کے تمام دروس میں مجھے کرنا پڑا، کہ کیونکہ عام صاحبان ایمان کے لیے اس وقت تقلید کا مسئلہ خاصا الجھا ہوا ہے، اسی لیے جب تک یہ مسئلہ ایک خاص حد تک نہیں پہنچ پاتا مسائل فقہ کا بیان معطل، اور بہت واضح ہے اس کی وجہ کہ کسی ایک شرعی مسئلے میں دو مجتہدین کے فتوے بھی بیان کیے جائیں تو عام آدمی کے لیے بعض اوقات مسئلہ سمجھنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے، اور کہاں اس وقت کی کیفیت کہ جب تک لوگ احتیاط کے عالم میں ہیں تو آیت اللہ ہے اراکی کا مسئلہ بتانا، آیت اللہ ہے گلپائیگانی کا مسئلہ بیان کرنا، پھر آیت اللہ ہے سیستانی اور آیت اللہ ہے روحانی کے مسائل بیان کرنا، اور انہی کے مسائل کی بنا پر آیت اللہ ہے خوئی اور امام خمینی کے مسئلے کو بیان کرنا، اور پھر مجمع میں سارے کے سارے وہ افراد تو نہیں ہیں جو 35 سال سے کم عمر ہوں، چنانچہ اس سے زیادہ عمر والوں کے لیے آیت اللہ محسن الحکیم کا مسئلہ بیان کرنا، آیت اللہ شہرودی کا مسئلہ بیان کرنا، پھر آیت اللہ بروجردی کا مسئلہ بیان کرنا، اور کبھی کبھار ہماری خوش قسمتی سے کچھ بزرگ حضرات بھی درس میں آ جاتے ہیں تو آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی کا مسئلہ بیان کرنا، اور اگر وہ ایک بزرگ آ جائیں جو آیت اللہ نائنی کے مقلد رہ چکے ہیں تو آیت اللہ نائنی کا مسئلہ بیان کرنا، یقینی طور پر مسائل سے شغف رکھنے والوں کے لیے بھی صورتحال بڑی عجیب ہو جائے گی، جب تک کہ مجمع کی ایک کثیر تعداد کسی ایک تقریب کو اختیار نہیں کر لیتی، میرے لیے یہ بڑا مشکل ہے کہ میں مسائل کے سلسلے کو آگے بڑھاؤں، اور یہ مسئلہ ہر درس میں پیش نہیں آ رہا کہ زیادہ تر خاراگر اور سولجر بازار کے درمیان جو دروس ہو رہے ہیں، باقی مقامات پر لوگ کسی ایک مرجع کا تعین کر کے تقریب کو شروع کر چکے ہیں، اس سے پتہ نظر کہ وہ صحیح تقریب ہے یا غلط، مسئلہ بیان کرنے والے کی ذمہ داری بہت آسان ہو جاتی ہے، اور ویسے ہی زیادہ سے زیادہ 9 درس باقی بچتے ہیں جس کے بعد درس کا یہ سلسلہ مستقل طور پر بدلا جائے گا اور میری جگہ کوئی اور شخصیت آئے گی، تو یہ 8-9 ہفتوں کی تقاریر جس میں 4 رمضان سے پہلے کے درس ہیں اور 4 حج سے پہلے کے، تو بہت زیادہ مسائل بیان ہو بھی نہیں سکتے، اسی لیے فی الحال اس چیز کو اگر آپ نظر انداز کر دیں کہ یہ درس اس انداز سے چلے گا کہ جو اس کا پہلا طریقہ کار تھا، لیکن ہاں یہ عین ممکن ہے کہ آج کی تقریر کے آخر میں ایک مرتبہ پھر تقریر کے حوالے سے جو احتیاط کا مسئلہ ہے وہ دوبارہ دہرا دیا جائے، لیکن تقریر کا ابتدائیہ بہرحال مسائل پر نہیں ہو سکتا. دو ہفتے قبل درس نمبر 528 ایک ایسی اسلامی تاریخ کو تھا کہ جو امام معصوم کی شہادت کی تاریخ تھی, اور آج کا درس ہی ایک ایسی تاریخ کو کہ جو ایک اور امام معصوم کی شہادت کی شب چند گھنٹوں کے بعد لگنے والی ہے. اور خدا معلوم یہ کیسا عجیب اتفاق ہے کہ دو ہفتے پہلے کے درس جس امام معصوم کی شہادت کے دن واقع ہوا تھا, مسئلہ تقلید اور مسئلہ مرجعیت اس امام معصوم کی زندگی سے بہت گہرا تعلق رکھتا ہے. یاد ہوگا آپ کو پورے گھنٹے کی تقریر ہوئی تھی. اور آج سے یہ درس جس امام معصوم کی شہادت سے 7-8 گھنٹے پہلے واقع ہو رہا, اس امام معصوم کی زندگی کا بھی ایک بہت گہرا تعلق اس وقت ہماری قوم کے مرجعیت و تقلید کے مسئلے سے ہے. 24 رجب کا دن ہے اور 11 بھی اس کے کچھ منٹ ہو چکے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بمشکل تمام 7 گھنٹے کے بعد شب 25 رجب شروع ہونے والی, جس کے بارے میں دو ہفتے پہلے کے درس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ 11 ظاہر اماموں میں سب سے زیادہ مدت امامت ہمارے ساتویں امام کی, اور یہ مدت امامت اس اعتبار سے بڑی عجیب ہے کہ پورے کے پورے 12 معصومین میں سے, 12 اماموں میں سے کوئی امام ایسا نہیں جس کی امامت ان حالات میں سے گزری جو ساتویں امام کی امامت کے حالات میں تھے. یہاں میری مراد یہ ہے کہ جس دن ساتویں امام کی امامت شروع ہو, اس دن بھی امام کی امامت کے حوالے سے نئے فرقے بنے, اور جس دن ساتویں امام کی شہادت ہوئی, امام کی شہادت بھی کچھ نئے فرقے بناتی چلی گئی. اگر کہ تاریخ امامت میں ہمیں ایسے امام ملتے ہیں کہ جن کی امامت کے آغاز میں اختلاف ہوا اور لوگوں نے ان کو امام نہ مانا, لیکن یہ اختلاف شروع امامت میں تھا لیکن جب امامت ختم ہوئی یعنی شہید ہوئے اس دن کوئی اختلاف نہیں, یا اس کے برعکس کچھ ایسے معصوم ہیں کہ جن کی امامت جب شروع ہو رہی تھی تو کوئی اختلاف نہیں, جب امام کی امامت ختم ہوئی کوئی اختلاف, لیکن 12 کے 12 اماموں میں واحد مثال ہمارے ساتویں امام کی کہ جب امامت شروع ہوئی تو وہاں بھی امام کی ذات کی وجہ سے فرقے بن گئے, اور جب امامت ختم ہوئی تو وہاں بھی مختلف فرقے بن گئے. اور یہ یاد رکھیے گا, یہ ایک مولا کی ذات کو چھوڑ دو, باقی جب بھی کسی امام کی امامت کے شروع میں فرقے بنے ہوں یا آخر ہوں, وہ فرقے بہرحال انہی لوگوں میں بنے ہیں جو عقیدہ امامت کے قائل تھے اور اس وقت تک کے اماموں کو مان رہے تھے. ایک علی کی ذات تو وہ کہ جہاں فرقہ بنا ہی اس مسئلے پر کہ کیا امامت کو ماننا ہے کہ نہیں ماننا, لیکن اب اس کے بعد جو فرقے بنے بالکل آسان الفاظ میں کہہ دوں کہ وہ شیعوں میں بنے, چنانچہ کوئی 4 امامی فرقہ ہو گیا, کوئی 6 امامی فرقہ ہوا, کوئی 8 امامی فرقہ ہوا, لیکن بہرحال یہ سب وہ لوگ تھے کہ جو امیر المومنین کو پہلا امام مان کر اس وقت تک کے تمام اماموں کی امامت کا اقرار کر رہے تھے. خصوصیت کے ساتھ ساتویں امام کی امامت اس موضوع پر کیونکہ پرسوں رات کو نجفی حال میں سیر حاصل گفتگو ہو چکی, اور اگر کہ میں اخلاقی طور پر اس بات کا پابند نہیں کہ جی اس گفتگو کو یہاں نہ دہرایا جائے, کیونکہ بارہا یہ اعلان ہو چکا کہ آپ حضرات ہفتے میں ایک ہی درس میں شرکت فرما, پھر بھی میرا اپنا موضوع جو آج میرے ذہن میں ہے وہ کچھ اور ہے، جس کی وجہ وہ پرسوں رات کی گفتگو دہرانے کا موقع ہے، لیکن میں نہیں دہراؤں گا، ایک ہلکا سا اشارہ کر آج کے درس کے اصل موضوع پہ آتا ہوں. اور وہ ہلکا سا اشارہ صرف یہ کہ اگر تاریخ معصومین کو توجہ سے نہ پڑھا جائے تو ہماری قوم کی وہی حالت ہوگی بار بار جو آج کل ہو رہی، کہ ابھی تو مسئلہ صرف مرجع کو اور مستحق کو ڈھونڈنے کا، اور اس میں جن جن افراد کے بارے میں یہ امکان ہے کہ ان میں سے کوئی ایک مرجع ہوگا، انہوں نے اتنا آسان مسئلہ مردہ مستحق کے حوالے سے بیان کیا کہ عملی طور پر عملی زندگی میں ہمیں کوئی زیادہ پریشانی پیش نہیں آ سکتی، صرف ایک ذہنی دباؤ ہو سکتا ہے کہ جی ہم ہیں کس کی تکلیف، صرف نام کی حد تک ایک پریشانی ہے، لیکن واقعی ہمارے روزمرہ کے اعمال میں، واجبات میں، حرام چھوڑنے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، چاہے ہم تکلیف اس وقت آغاز سیستانی کی کریں یا آغاز روحانی کی کریں یا آغاز عراقی کی کریں، عملی زندگی میں بہت ہی مختصر فرق پڑے گا. صرف ایک نام طے کرنے کی بات ہو رہی، اس کے باوجود لوگ پریشان نظر آ رہے ہیں. ملاقات ہوتی ہے تو سلام کلام بعد میں ہوتا، پہلے مرجے کے بارے میں سوال ہو رہا ہوتا، جبکہ مرجعیت اور امامت دو بالکل مختلف چیزیں. یہ بات بھی واضح کرنا، لیکن اگلے مرحلے کہ مرجعیت اور امامت دو مختلف چیزیں. بہرحال مرجع تک پہنچنا یا نہ پہنچنا، یہ نجات کا دار و مدار نہیں مانا اس پر نہیں کہ اگر کسی نے مرجع کو نہیں مانا تو اس کے لیے مثلا دائمی عذاب ہو یا وہ گمراہ ہو گیا، جبکہ امامت کا مسئلہ اس سے مختلف. امامت وہ مسئلہ ہے جس پہ نجات کا دار و مدار، لیکن تاریخ معصومین کو نہ پڑھنے کے نتیجے ہم لوگ اس مسئلے میں ذرا پریشان ہو کے گھبرا جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے علماء کیا کر رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے اور اہل خبرہ کا کیا طریقہ ہے اور اشتہار کیوں آ رہے ہیں اور پمفلیٹ کیوں آ رہے ہیں اور ایک نام کیوں نہیں آ رہا، جبکہ ہم سے پہلے کے مومنین کرام اس مسئلے پر پریشان رہ چکے جو مسئلہ نجات کے لیے انتہائی اہم ہے، یعنی مسئلہ امامت. جبکہ آج جیسا میں نے کہا عملی زندگی میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، اس کے باوجود ساتویں امام کی امامت کا تذکرہ صرف اس لیے کر رہا ہوں، مجھے تفصیل میں نہیں جانا، وہ تو آج رات کی مجالس میں آپ علماء کرام سے سماعت فرمائیں گے. صرف یہ اشارہ کرنا کہ جس دن ساتویں امام کی امامت شروع ہوئی اس دن ایک وقت میں تین آوازیں بلند ہوئی امامت کی دعوے دار، جن میں ایک کو خود ہمارے ساتویں امام تھے، اور بار بار یہ حقیقت بیان کی گئی کہ اسلام رسالت اور امامت وہ دعوے کہ جو رسول اور امام ہے اس پر واجب ہے کہ وہ اپنا تعارف کرائے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی رسول اور امام اپنا تعارف نہیں کراتا اور اس لیے اس کے زمانے والے اس کو نہ پہچان سکے اور اس کا کلمہ نہ پڑھ سکے تو وہ عند اللہ گناہگار بھی نہیں. مرحوم آیت اللہ ہے کوئی نے اپنی تفسیر البیان کی معجزے والے حصے میں اس مسئلے پہ سیر حاصل گفتگو کی کہ معجزے کی ضرورت ہی اس لیے کہ یہ ذمہ داری بنیادی طور پر خالی امت کی نہیں ہے کہ وہ رسول تک پہنچے یا امام تک پہنچے، یہ رسول اور امام کا بھی فریضہ ہے کہ کم از کم ایک مرتبہ اپنا تعارف کرائے، اور پھر اس تعارف کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے ان میں ایک معجزہ شامل ہے، تفصیلی گفتگو وہاں دیکھ لی جائے. تو وہ لکھنؤ والوں کے اخلاق و آداب اپنی جگہ بہت اچھے ہیں کہ ہر جگہ مثلاً دوسرے کو آگے بڑھایا جاتا ہے، لیکن مسئلہ رسالت و امامت یہ تکلف و مروت نہیں چل سکتا، وہاں بتانا پڑتا ہے کہ ہم ہیں امام. لیکن اس کے علاوہ ساتویں امام کے گھر سے دو آوازیں اور بلند ہوئی، اور آج سے کئی سال پہلے اس موضوع پہ میں گفتگو کر چکا ہوں کہ ہر معصوم کے زمانے کے ظالم حکمران معصوم کے ماننے والوں کو پریشان کرنے کے لیے الگ طریقہ اختیار کیا. ساتویں امام کے زمانے میں طریقہ کار یہ تھا کہ بجائے اس کے کہ باہر سے مخالفت کی جائے، اگر خاندان کے اندر سے اختلاف پیدا کر دیا جائے تو یہ زیادہ مؤثر ہو. جیسے آج کل اخبارات میں ایک لفظ آتا کہ بلا شخصیت ایجنسیوں کی پروردہ، اور ہم نتیجہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جس سیاسی پارٹی کو بیرونی دباؤ کے ذریعے نقصان نہیں پہنچایا جا سکا، بھائی بہن کا جھگڑا شروع ہو گیا تو اس پارٹی کے کارکن بھی پریشان ہے کہ کس کا ساتھ، بھائی بھی اسی خاندان کا اور بہن بھی اسی خاندان کی. یہ تو خیر وہ دنیاوی سیاست، لیکن خود مسئلہ امامت میں ہارون رشید سے کچھ کر منصور دوانقی کے زمانے میں یہی طریقہ کار اختلاف پیدا کیا گیا. چھٹے امام کے زمانے امام کے سامنے دوسرے امام بنائے وہ تب فیل ہو، وہ تب فلاپ ہو، ان سب کی دکانیں ٹھنڈی پڑ گئی. لیکن کچھ ناکامی پر غور کرنے کے بعد حکمرانوں نے یہ سوچا کہ آپ اگر اسی خاندان سے جھوٹے امام بنائے جائیں تو کم از کم ان لوگوں کے لیے ایک مسئلہ پیش آ جائے گا کہ جن کے پاس امامت کے لیے دلیل کم ہے عقیدت زیادہ ہے. ایک چیز ہوتی ہے دلیل، ایک چیز ہوتی ہے عقیدت. یہاں مسئلہ بغیر دلیل کے میری عقیدت پر، وہاں پہ پھر اس قسم کے مسائل پیش آ سکتے. چنانچہ ساتویں امام کے گھرانے ساتویں امام کی آواز سے پہلے دو آوازیں بلند ہو گئی. عبداللہ افزار ساتویں امام کے بڑے بھائی اعلان کرتے ہیں کہ میں ہوں امام وہاں، اور عبداللہ افزار کے ساتھ ان سے بھی جو بڑے بھائی تھے اسماعیل، ان کے بیٹے محمد نے دعویٰ کیا کہ میرے والد ہیں امام. اور شاید میں پرسوں ہی ایک نجفیان میں کہہ رہا تھا کہ جہاں دلیل نہ ہو، لوگوں کے پاس خالی میری عقیدت، تو وہاں کمزور دلیلوں کو لوگ عقیدے کی بنیاد بنا لیتے. جن دو آدمیوں نے جھوٹا دعویٰ امامت کیا ان کے پاس ایک ایسی دلیل تھی جو عوام کا ذہن قبول کر رہا تھا. یہ دیکھے بغیر کہ کیا اس دلیل کی قرآن اور حدیث کی روشنی میں کوئی ویلیو ہے کہ نہیں، وہ بات کا مسئلہ ہوتا. پہلے یہ دیکھا جاتا کہ عوامی ذہن مطمئن ہو جائے. کیا دلیل تھی؟ دلیل دونوں کے پاس ایک ہی، کہ بڑے کے ہوتے ہوئے چھوٹے کو امامت کیسے ملے. اور یہ تصور صاحبانی ایمان کے ذہن میں چلا آ رہا تھا کہ ہاں بھائی امامت کو ولد اکبر کہا تھا، اور ولد اکبر کے بارے میں اب اختلاف ہو گئے کہ کسے بڑا بیٹا مانا جائے. بہت تفصیل میں چلا جاؤں گا تو میرا اصل موضوع رہ جائے. چھٹے امام کے تین بیٹے سمجھ لیجیے ترتیب کے ساتھ، بڑے اسماعیل ہیں جو باپ کی زندگی میں انتقال کر، دوسرے نمبر پر عبداللہ افتاح ہے، تیسرے نمبر پہ ہمارے ساتویں امام. اب جب چھٹے امام کی شہادت تو عوامی دلیل کے اعتبار سے بات یہ ہوئی کہ بڑے بیٹے کو امام بننا چاہیے. عبداللہ افتاح نے کہا کہ بڑے سے مراد ہے باپ کے انتقال کے وقت کون پڑا. تو ٹھیک ہے مجھ سے بڑے بھائی تھے لیکن وہ تو مرد، بابا کے انتقال کے وقت تو میں بڑا. کچھ نے کہا کہ ہاں بڑائی تو یہی ہے، جس طرح باپ کی قضا نماز کس بڑے بیٹے پہ واجب، جو باپ کی موت کے وقت بڑا. محمد ابن اسماعیل نے آواز لگائی کہ بھئی اس کا باپ کی موت سے کیا کر، اولادوں میں جو سب سے بڑا وہی بڑا، پہلے مرے بعد میں مرے لیکن بہرحال بڑائی تو اس کو. اب کیونکہ ساری بات ہی ہو رہی ہے عوامی دلیل کا، یہاں نہ قرآن کا دخل ہے نہ حدیث کا، تو شیعہ بھی کنفیوز ہو گئی. لیکن کنفیوز ہو گئی ان دو طرف سے بھی، کچھ نے کہا کہ محمد ابن اسماعیل کی بات صحیح، بڑا بڑا ہوتا ہے چاہے پہلے مرے چاہے بعد میں. کچھ نے کہا بھائی نہیں عبداللہ افتاح کی بات صحیح، جب تک چھٹے امام زندہ ہے اس وقت کی اولاد سے ہمیں کیا تعلق، ان کے بعد کی اولادوں کو دیکھنا. مگر یہ دو حصوں میں تقسیم ہو کر بھی اس بات پر متفق ہو گئے کہ ساتویں امام کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہمارے پاس، کیونکہ وہ نہ اس دلیل سے بڑے ہیں نہ اس دلیل سے بڑے، نہ اولادوں میں سب سے بڑے ہیں نہ شہادت کے بعد سب سے بڑے، یعنی اپنے والد کی شہادت کے بعد. اب نتیجہ کیا نکلا؟
کہ یہ جو تین فرقے بنے آج جتنے آرام اور اطمینان سے آپ 12 اماموں کے نام اپنے چھوٹے چھوٹے بچے کو رکھا دیتے ہیں، معصومین کے زمانے میں یہ کیفیت نہیں، ہر امام کے بعد نئے امام کو تلاش کرنا پڑتا تھا، وہ خود ایک انتہائی اہم مرحلہ ہوتا، جیسا آپ کو اندازہ آج تقلید کے مسئلے سے ہو رہا، یہ تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا، خصوصاً چھٹے امام کے بعد جب ظالم حکمرانوں نے اس مسئلے میں دخل دینا شروع کر دیا۔ اب یہ جو تین فرقے بنے یہ دشمنان اہل بیت میں نہیں بنے، انہوں نے تو کسی بھی امام کو نہیں مانا، یہ فرقے ان میں بنے جو 6 امام تک سب کو مانتے چلے آ رہے تھے، وہی سارے لوگ جو ایک ہی مجلس میں جاتے ہیں، جو ایک ہی محفل میں جاتے ہیں، جو ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھتے، چھٹے امام کے بعد یہ بہت بڑا مسئلہ بن۔ اگر یہ 7ویں امام پھر امامت کے جو پہلے 20 سال تھے اس میں باقی 2 فرقوں کا مقابلہ بھی اور وہ فرقے ختم ہو گئے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حق اور باطل واضح ہو جاتا، لیکن ابتدائی چند سال، چند مہینے بھی نہیں، چند سال، یہ بڑے مشکل اور صبر آزما تھے امام کے ماننے والوں کے لیے۔ پھر محمد ابن اسماعیل کا دعویٰ، وہ بعد کے کچھ حکمرانوں نے اختیار کر لیا اور اسماعیلی فرقہ ہمارے سامنے آ گئے، غرض خود اسماعیلی فرقے کا نام بھی جناب اسماعیل کی ذات سے ایک، جناب اسماعیل جو اپنے چھوٹے بھائی 7ویں امام کی امامت کو مانتے، گڑبڑ ان کے بیٹے محمد ابن اسماعیل نے کی، مگر فرقہ بن گیا جناب اسماعیل کے نام۔ اکثر ایسا ہوتا، کرتا کوئی بدنام کوئی اور ہو جاتا، جیسے اس کی واضح مثال حضرت عیسیٰ، عیسائی حضرت عیسیٰ کا نام استعمال کر دنیا بھر کی گمراہی پھیلا رہے ہیں، جبکہ قرآن خود کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ قیامت کے دن کہیں گے کہ اے پروردگارا میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، لیکن بہرحال ان کے نام پر اپنے آپ کو عیسائی کہلوا رہے ہیں۔ یہ ایک اور مثال وہابی فرقہ، محمد ابن عبد الوہاب نے یہ سارا مسئلہ پیدا کیا، اس کا اپنا نام محمد ہے، اس کے باپ کا نام عبد الوہاب، جو بیچارہ اس اعتبار سے بڑا غیر تھا کہ اپنے بیٹے کو آف کر دیا کہ یہ کیا تم نے شرک و توحید و قتل و غارت گری اور اموال مسلمین کو لوٹنے کو جائز قرار دیا۔ محمد ابن عبد الوہاب نے پہلی مرتبہ یہ نظریہ اس دور میں پیش کیا کہ یہ ساری چیزیں شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے، گناہ، اور ان کا اقرار کرنے والا واجب القتل ہے، جس کی عورت کو قریب بنایا جائے گا اور بچوں کو ہونا اور اموال کو مال غنیمت سمجھا جائے گا۔ تو باپ عبد الوہاب اپنے بیٹے سے اتنا ناراض کہ اسے آپ کر دی، مگر فرقہ اسی بیچارے باپ کے نام سے مشہور ہو گیا، وہابی فرقہ، جو ساری زندگی وہابیت میں لانت بھیجتا، جبکہ اس کو تو وہابیت ہی نہیں۔ تو اکثر ایسا اتفاق ہو جاتا بہت ہی چھوٹے پیمانے پر، بعض اوقات کچھ مراجع کی تقلید کرنے والے اپنے مرجع سب پر کہ سب ان کی تقلید کریں، ان کی خاطر ایسے افعال ان کے نام سے کرنے لگتے ہیں، یہ غلطی ہوتی ہے ان نادان دوستوں، اور ایک عام آدمی کے ذہن میں مرجعیت کے بارے میں شک و شبہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا۔ تو خیر محمد ابن اسماعیل الگ چیز ہے، اسماعیل الگ چیز۔ 7ویں امام کی امامت کا آغاز ہوا اس مسئلے اور اختتام فرقہ واقع کیا، وہ بھی ایک بہت دلچسپ تاریخ ہے، لیکن کیونکہ میرے اس وقت کے موضوع سے براہ راست اس کا تعلق نہیں سوائے ایک جملے، اس لیے اسے بہت مختصر بتاؤں۔ 14 سال 7ویں امام قائم سے رہے، اور اس دوران نظام امامت جن وکیلوں کے ذریعے چلتا رہا ان میں سے کچھ 14 سال کے نتیجے میں اپنے آپ کو اتنا خود مختار محسوس کرنے لگے، سب نے کچھ، کہ جب قید خانے سے امام کی شہادت کی اطلاع آئی تو اب ان کے ہاتھ پاؤں کھل گئے کہ اگر 7ویں امام شہید ہو گئے تو نیا امام آئے گا، اب پتہ نہیں وہ کسے نمائندہ برقرار رکھے اور کسے برقرار نہ رکھے، اور ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں اس وکالت و نمائندگی سے ہٹا دے۔ چنانچہ ان کے پاس اس کا ایک ہی طریقہ، پرانا زمانہ اخبارات ریڈیو ٹیلی ویژن کی ساری چیزیں تو ہے نہیں. عام شیعوں کو اتنا پتا ہے کہ ساتویں امام قید میں جاتے وقت زید کو بکر کو عمر کو اپنا وکیل بنا کے گئے. اب جب تک ساتویں امام کی طرف سے دوسرا حکم نہ آئے یہی وکیل, انہوں نے ساتویں امام کی شہادت کی خبر ہی کو چھپا دی, بلکہ چھپا کے ابھی ایک عوامی دلیل کی مدد سے امام کی شہادت ہی کا انکار کر دی. لیکن وہاں بھی وہی بات عقیدت, جب یہ خبر آئی کہ قید خانے سے ساتویں امام کو شہید کر کے ان کے لاشے کو بغداد کے پل پہ ڈالا گیا, اب یہ انتہائی عقیدت مند بنے, صاحب معرفت بنے کا ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے یہاں بات اسی طریقے سے عقیدے بنا لیے جاتے ہیں. تاریخ میں کچھ لکھا ہو, کتابوں میں کچھ آیا ہو, معصوم نے کچھ کہا, ہم نے کہا جی نہیں, ہمارا تو کھلا عقیدہ ہے کچھ مانے کے نہ مانے. انہوں نے لیکن بالکل عوامی مزاج کی بات سوال کیا ان شیعوں کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا امام افضل ہے یا حضرت عیسیٰ. ہر مومن کا عقیدہ ہے کہ وجود رسول خدا, بارہ امام تمام انبیاء اور مرسلین سے افضل. ہر ایک کی زبان پہ وہی جواب آیا جو حق تھا کہ ہمارا امام افضل. تو کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا کہ حضرت عیسیٰ جب قید میں آ گئے اور ان کو گرفتار کرنے کے لیے وہ یہودیوں کا سردار گئے, تو اللہ نے عیسیٰ کو آسمان پہ اٹھا لی اور اس سردار کی شکل عیسیٰ جیسی بن گئی, اسی کو اس کے ساتھیوں نے سولی پہ چڑھا دی. تو جو ہمارا امام فخر عیسیٰ, جو ہمارا امام سید ہے تمام انبیاء, عیسیٰ کو اللہ بچا لے اور امام کو نہ بچائے کیسے ممکن؟ وہ ساتویں امام آسمان پہ اٹھا لیے گئے, وہ امام غائب, اور انہی دشمنوں میں سے کسی کی شکل بن گئی ساتویں امام کی اور وہ مارا گیا. اب یہ افضل عام لوگوں کی سمجھ میں آنے لگے, کیونکہ یہاں حضرت عیسیٰ کا نام ڈال دیا گیا اور جہاں حضرت عیسیٰ کا نام آ گیا کیونکہ ہمارا امام عیسیٰ سے افضل, تو سمجھا گیا کہ یہ بھی کوئی افضلیت ہوتی کہ اگر عیسیٰ کو آسمان پہ اٹھایا گیا تو باقی ہر ایک کو بھی آسمان پہ اٹھایا جائے. فرقہ بن گیا واقعی, اور اس فرقے کا خلاصہ کیا نکلا کہ جب ساتویں امام شہید ہی نہیں ہوئے تو آٹھواں امام امام ہی نہیں, اور وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں امام, اور انہیں ان پر بھی دعویٰ کرنا واجب. تو کہا کہ معاذ اللہ جو غلط دعویٰ کر رہا وہ معصوم نہ رہا, جو معصوم نہ رہا اس کی امامت تو ویسے ہی ختم ہو گئی. اب ساتواں امام اب تک امام اور ہم ہیں اس کے وکیل رنمائی, سب نے یہ نہیں کیا, کچھ کی بات میں کر رہا ہوں. جو نہ جب ساتویں امام کی امامت شروع ہوئی تو فرقہ اسماعیلیہ اور فرقہ افتحیہ بنا شیعوں کے مقابلے, اور جس دن ساتویں امام شہید کیے گئے اس دن فرقہ واقفیہ بنا ساتویں امام آٹھویں امام کے مقابلے. تو یہ ساتویں امام کی زندگی کا آغاز اور اختتام ہمیں اتنا بتانے کے لیے کافی, اور یہ تو ضمنی جملہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, پھر بھی احتیاطاً کہہ دیں کہ یہ جتنے فرقے ابتدا اور انتہا میں بنے ان سب کی ایک بیکنگ تھی, ورنہ بغیر بیکنگ کے یہ فرقے نہیں بن سکتے, اور ان کی کچھ پناہی اس زمانے کی وہی حکومت کر رہی جس کی مصلحت کا تقاضا تھا کہ اب بجائے اس کے کہ باہر سے امام کی مخالفت ہو, یا ان کے بیٹوں یا ان کے بھائیوں یا ان کے وکیلوں کے ذریعے سے شیعہ کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے. لیکن میں نے صرف اس لیے یہ چیز آپ کے سامنے پیش کی کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اگر کسی مرجے کے انتقال کے بعد کچھ عرصے کے لیے خاص مرجے کا نام معین ہو کے سامنے نہ آ سکے اور ہمیں احتیاط پر عمل کرنا پڑ جائے, جیسا کہ میں نے کہا کہ فی الحال یہ کیفیت ہی نہیں, ابھی بھی ہم کو پوری احتیاط سے عمل نہیں کرنا پڑ رہی, لیکن اگر فرض کیجیے کہ یہ آج والے مسئلے نہ ہو اور ہمیں پوری پوری احتیاط سے بھی عمل کرنا پڑتا, تب بھی یہ کون سا اتنا مشکل مسئلہ تھا جس کی بنا ہمارے بچے اور نوجوان اپنی راتوں کی نیند کو ہر ہر وقت گھبرائے گھبرائے بوکھلائے بوکھلائے پریشان پریشان نظر آتا. پھر بھی ہزار ہزار اور لاکھ لاکھ درجہ ہم خوش قسمت اس دور اور اس ماحول کہ جہاں پر ایک امام کی شہادت کے بعد ہمارے دوسرے امام کو تلاش کرنا پڑتا, اور خصوصاً چھٹے امام کے بعد کہ جب اختلافی آوازیں اسی گھر سے بلند ہونے لگی, کہ اب تک صاحبان ایمان کو یہ اطمینان ہے کہ خاندان بنی ہاشم میں جس کے پاس ہم جائیں گے وہ ہمیں حق بتا دے. وہ تو انتہائی اضطراب و پریشانی کا عالم ہے اور ہماری فکر بہت سارے مسائل اس لیے ہوئے کہ بہت سارے معتبر راوی زندگی کے ایک حصے میں صحیح رہے, آخری حصے میں جھوٹی امامتوں کے نتیجے میں دھوکہ کھا گئے. امام کے اپنے صحابی اور راوی عام شیعوں کی بات نہیں, بعض انتہائی معتبر اور مسترد راوی دھوکہ کھا گئے اور وہ کسی اور کو امام ماننے لگے. یہ واقعاً وہ زمانہ ایسا ہی, ہم تو پھر بھی غیبت میں پیدا ہوئے جس کا ہمیں ایک دکھ کہ ہمارا آقا ہم سے دور, مگر دوسری جانب جب تاریخ کو دیکھتے ہیں تو بعض اوقات اس اعتبار سے اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھنے لگتے کہ ہمارے لیے کبھی عقیدے کی پریشانی پیدا نہیں ہو رہی. اور یہ وہ بالکل نہیں مانتے, اور جو مانتے ہیں تو اتنا مان لیتے ہیں کہ جتنا ہے بھی نہیں. اور جو ہر چیز میں ہمارے یہاں ایک افراط و تفریح, بیچ میں ڈرنے کو کوئی تیار نہیں, یعنی کہ جو بھاگا تو اس سرے میں مغرب کے آخری سرے پہ پہنچ گیا, یا اگر اسے واپس دوڑایا تو بغیر رکے وہ مشرق کے آخری سرے پہ دوڑ گیا. وہ جو ایکسپیرینس کی انتہا پسند ہمارے یہاں ہو گئے, تو بعض لوگ اتنے خلاف مر گئی کہ آپ ان سے تکلیف پوچھیں کہ کس کی تکلیف کرتی, ان کو آپ ماں بہن کی گالی دے دیں گے وہ برداشت کر لیں, اور یہ ان سے برداشت نہیں ہوتا تکلیف کیا تھی, یہ سب کہاں سے نکل گیا. ہم تو امام زمانہ کی تکلیف میں, اور بعض لوگ اتنا زیادہ تکلیف کرنے لگے کہ جو اسلام ان سے چاہتا بھی نہیں, جو نظریہ تکلیف ہے بھی نہیں, جو نظریہ مرجعیت ہے بھی نہیں. ہر چیز اپنی جگہ پہ صحیح رکھتی, مرجعیت میں آج کل جو ہم ماحول دیکھ رہے اس سے ہمیں ایسا لگ رہا کہ بعض لوگوں کو یہ خیال ہوا ہے کہ مرجع امام معصوم کے برابر ہے. ماذا اللہ, کہاں منزل امامت, کہاں مرجعیت. اور یہ جو جملہ میں نے کہا اس کی تشریح میں ایک مہینے پہلے کہیں اور کر چکا ہوں, اس لیے اس کی تفصیل میں بھی نہیں جاتا ہوں, مختصر دو باتیں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو امامت کی خاصیت ہے, مرجعیت کی خاصیت نہیں. لیکن لوگ یہ امامت کی دو خصوصیات کو مرجع میں تلاش کرتے ہیں. پہلی بات یہ کہ ایک دور ایک سے زیادہ مرجع ہو سکتے ہیں, اور اس میں نہ عقلاً کوئی قباحت ہے نہ شرعاً, لیکن ایک دور امت مسلمہ کی حد تک دو امام نہیں ہو سکتے. یہ امامت کی خاصیت ہے کم از کم امت مسلمہ کی, کہ ایک وقت میں امت مسلمہ میں ایک امام ہو, چاہے مستقبل میں بننے والے امام اس دور میں ہو, لیکن بہرحال ایک وقت میں امامت ایک کی مانی جائے گی. چاہے امام حسن کے زمانے میں امام سجاد بھی پیدا ہو چکے ہیں اور امام حسین بھی, امامت ایک کی ہوگی. لیکن مرجعیت میں یہ لازم نہیں, مرجعیت میں ہے نا ممکن ہے کہ ایک دور میں دو آدمی علم میں بالکل مساوی, یا کہ اتنے سارے ایسے عالم ہوں کہ جن میں عالم کو پہچاننا مشکل ہو رہا, کوئی اس میں قباحت نہیں. امامت میں یہ بھی نہیں ہوگا کہ اتنے سارے افراد ہوں جن میں سے امام پہچاننا مشکل ہو رہا. دوسری خصوصیت امامت کے مسئلے, دلیل قطعی اور دلیل یقینی چاہیے, اس کے بغیر آپ کسی کو امام نہیں مان سکتے. لیکن مرجعیت میں یہ لازم نہیں, بلکہ دلیل ظنی بھی چل سکتی. حتیٰ یہ کہ بعض علماء نے تو یہاں تک کہا کہ قابل بھروسہ میں سے ایک کی گواہی پہ بھی آپ عمل کر سکتے ہیں. امامت کے لیے دلیل یقینی چاہیے, یہ وہی مسئلہ ہے جو توحید کی پہلی لائن, اصول دین میں یقین ہونا چاہیے. لیکن مرجعیت میں یہ ضروری نہیں, یہ عین ممکن ہے کہ جس کی آپ تکلیف کر رہے اپنی معلومات کی بنا پر آپ کے دل میں یہ شک رہے کہ شاید مرجع فلاں یا کوئی اور, پھر بھی آپ کی یہ تکلیف چل سکتی اگر اسی طریقے سے ہے کہ دو عادلوں کی گواہی مانگی یا اہل قدرت کی اکثریت کی گواہی مانگی.
50 ہے یا 17 میں 40 نے کہا یہ عالم ہے 10 نے کہا وہ عالم. آپ نے 40 کی بات مان, دل میں پھر بھی یہ کھٹکا پیدا ہو سکتا ہے کہ شاید وہ 10 صحیح کہہ رہے ہیں اور آپ کی تکلیف صحیح رہے گی اس شک کے باوجود. امامت میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کہا میں ساتویں امام کا کلمہ پڑھتا ہوں لیکن کہیں ایسا نہ کہ محمد ابن اسماعیل ہی مارا, وسوسہ آ جائے وہ دوسری بات. لیکن اگر یہ شک ہو جائے جتنا شکیات نماز کا شک ہو جاتا تو وہ جو چھوڑ ہے جس امامت کو آپ مان رہے ہیں یہ امامت بھی باطل مانی جائے گی. اس طرح سے توحید میں یہ نہیں چل سکتا کہ آپ کہیں ایک اللہ ہے میں نماز تو اس کے لیے پڑھ رہا ہوں لیکن شاید کوئی دوسرا اللہ بھی ہو میں غلط جگہ پہنچا ہوں, وہ ساری نماز وہ سارے روزے وہ قربتن اللہ غلط. تو یہ امامت کی خاصیت ہے, یہ اصول دین کی خاصیت ہے کہ جس پر آپ اعتقاد رکھ رہے ہیں پورے یقین کے ساتھ رکھیں. وسوسے تو پیدا ہوتے رہتے اللہ کی ذات کے بارے میں شیطان شک ڈالتا مگر وسوسہ الگ چیز, احتمال اقلاء غلط. مرجعیت کے بارے میں بالکل ممکن کہ ہم تکلیف کسی ایک کی کر رہے کیونکہ 40 اہلِ خبرہ نے اس کا نام لیا اور دل میں شک ہے کہ شاید وہ 10 والا شاید وہ علم دیا تھا باقاعدہ وسوسہ نہیں. خاصا یہ شک آنے کے باوجود آپ کی یہ تکلیف صحیح مانی جائے گی, اس سے فرق نہیں پڑے. اور تیسری اور آخری بات کہ اگر کوئی آدمی آمدن نہیں چلے میں جملہ آسان کروں, جان بوجھ کر غلط امام کی طرف گیا بحیثیت تبلیغ آپ پر واجب کہ اگر حالات سازگار ہو آپ اس کی رفع جہالت کریں, نہیں آمدن گیا آپ اسے نصیحت کریں اور دین پھیلائیں. بلکہ اگر کوئی شخص دھوکے میں بھی غلط امام کی طرف چلا گیا جان بوجھ کر اسے اجتماع ہو گیا, دلیلوں میں کہیں غلطی ہو گئی, دھوکے کی وجہ سے اس نے غلط کو امام مان لیا, پھر بھی آپ پر واجب ہے کہ آپ اس کو سیدھے راستے پھر لا دیں. اب شرائط ہوتی آ رہی لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ اگر کوئی اجتماع میں بھی غلط کی امامت کو مان رہا ہے تب بھی وہ معاف نہیں. مرجعیت میں ایسا نہیں کہ اگر آپ نے دیکھا کہ آمدن کو کسی غلط کی تقلید کر رہا جان اسے بھی پتا ہے کہ تقلید غلط ہے لیکن اپنے کسی فائدے سے تقلید کرنا شرائط امر بالمعروف جمع ہے, آپ اس کو نصیحت کریں گے حکم پہنچائیں گے. لیکن اگر آپ نے دیکھا کہ آمدن نے وہ اجتماع دھوکے کے نتیجے میں غلط آدمی کی تقلید کر رہا, غلط سے مقصد یہ نہیں ہے کہ غیر مستحق, نہیں وہ تقلید تو مستحق کی کر رہا لیکن جو ہمارے نصیب دوسرے نمبر کا مستحق تھا اس کی تکلیف کر رہا, مگر جان بوجھ کے اس نے اپنی تحقیق کی جس جس طرح سے اطمینان تھا اس کے اعتبار سے تکلیف شروع کر دی. آپ کا قتل واجب نہیں ہے کہ آپ جا کر اس کو بتائیں کہ یہ جن کی آج تکلیف کر رہے یہ فن عالم ہے عالم نہیں, اس لیے کہ وہ اجتماع کے عالم ہے. جس طرح اگر کوئی آدمی شراب کو شربت سمجھ کے پی رہا ہو تو آپ پر واجب نہیں ہے کہ آپ اسے روکیں, بہتر مناسب احتیاط وہ الگ چیز ہے. ہم اس وقت صرف واجب و حرام کی ترازو کو لے کے بیٹھے, آپ پر واجب نہیں ہے کہ آپ اسے روکیں کہ یہ شراب, ہاں اگر جان بوجھ کر وہ شراب پی رہا تو آپ کو واجب ہے کہ آپ اسے روکیں, اور اگر وہ اس کو شربت سمجھ کے پی رہا ہے اس کا ہاتھ پکڑنا آپ پر واجب نہیں. موضوع کی غلطی ہے کہ جو اجتماع کے عالم میں معاف, اسی سے تو وہ مسئلہ بنتا جو سننے کے بعد لوگ چونک کے پوچھتے ہیں کہ مولانا غیر معصوم ہے ہم لوگ, کبھی زبان سے غلط جملہ نکل جاتا, یہ غلط جملہ تو آپ نے نہیں کہا, لیکن نہیں وہ صحیح جملہ ہوتا. اور وہ یہ کہ اگر فجر کی نماز قضا ہو رہی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی نیند کی وجہ سے نہیں اٹھ پا رہا لیکن ویسے وہ نمازی جان بوجھ کے نماز قضا نہیں کر رہا, نیند کا غلبہ ہے آپ نہیں کھل پا رہی, آپ پر واجب نہیں ہو کہ جگائے اور کہے کہ نماز قضا ہو رہی. اور ایک ایسا آدمی ہے کہ فجر کی نماز کا وقت جا رہا اور آپ کو بتائے کہ بے نمازی ہے جان بوجھ کے پڑھا سو رہا, وہاں پہ اگر شرائط پوری واجب ہے اسے اٹھا کے کہے کہ وقت نماز آ گیا نماز پڑھ, جو نماز نہیں پڑھنا چاہتا اسے جگانا واجب, جو نمازی ہے اسے جگانا واجب نہیں. لوگ کہتے ہیں مولانا شاید الٹا ہو گئے, جو نماز کا شوقین ہے نماز کا پابند ہے اس بیچارے کی نماز قضا ہو رہی اسے جلدی سے جگاؤ تاکہ نماز قضا نہ ہو. وہ فلاں زید کو سونے دو, وہ تم ایسے کون سا نماز پڑھتا, جی نہیں, مسئلہ بالکل الٹا. اور اسی لیے الٹا کہ جو آدمی جان بوجھ کے نماز قضا نہیں کر رہا, چاہے نماز قضا بھی ہو جائے, وہ گناہگار نہیں. جب وہ گناہگار نہیں ہے تو آپ کے لیے بھی واجب نہیں ہے اس کے مسئلے میں دخل دیں. اچھا کوئی اسے بہتر ہے وہ ایک الگ بات, ابھی تو صرف واجب اور حرام کی بات ہے. اور جو آج بے نمازی سو رہا اور بے نماز کو لاپرواہی اور نماز کو فقیر سمجھ کے سو رہا, اس کو جگانا آپ کے لیے واجب ہو سکتا, وہ زیادہ اہم مسئلہ ہے اس کے مقابلے. اسی وجہ سے یہ جو فقی مسائل ہوتے, اس میں جو آدمی جان بوجھ کے گناہ کرے اس کو تو بتانا واجب, جو اجتماع میں غلطی کر رہا اس کو بتانا واجب نہیں. اور انہی میں مرجعیت کا مسئلہ آتا, ایک آدمی غلط مرجعی کی تقلید کر رہا جان بوجھ کر, یعنی وہ مجتہد ہی نہیں ہے جس کی یہ تقلید کر رہا ہے, یعنی مجتہد ہے لیکن خود تقلید کرنے والے کو پتا ہے کہ یہ عالم نہیں, پھر بھی اس کا اپنا کوئی فائدہ یا مفاد ہے کہ جس کی وجہ سے تقلید کر رہا. آپ اس کو جا کے تنبیہ ضرور کریں گے, مانے نہ مانے یہ اس کی مرضی. لیکن جو آج دھوکہ کھا کر غلط کی تقلید کر رہا ہے وہ بھی آپ کے حساب سے, یعنی آپ کے حساب سے جن کی وہ تقلید کر رہا ہے وہ فلانا, لیکن جس آدمی نے تقلید کی وہ اپنے اطمینان سے یقین رکھتا ہے کہ یہ عالم آپ کی ذمہ داری فخر. بالکل وہی جو چاند والا مسئلہ, آپ کو اطلاع مل گئی لندن میں چاند ہوا, بھائی کو, بہن کو, بیوی کو, بیٹے کو, باپ کو بتانا واجب نہیں, وہ اپنے یقین پہ جائیں گے, اپنے یقین پہ جائیں گے. امامت میں ایسا نہیں, امامت میں اگر آپ نے دیکھا کہ ہمارے بیٹے نے یا بھائی نے یا دوست نے یا رشتے دار جان بوجھ کر غلط امام پر نہیں بیچارہ دھوکہ کھا گئے, وہ سمجھا یہی ہے صحیح امام, پھر بھی آپ پر واجب ہے کہ آپ جا کے اس کی اصلاح کریں. تو یہ جو دو تین خصوصیات کہ ایک وقت میں صرف ایک امام ہونا چاہیے, دو امام ہو ہی نہیں سکتے. اگر کوئی جب غلط فہمی یا دھوکے میں غلط امام پہ چلا گیا تو آپ پر واجب ہے کہ آپ اس کی اصلاح کریں, اسے صحیح امام کا پتہ بتائیں. یہ جو خصوصیات یہ امامت کی ہیں مرجعیت کی نہیں. چنانچہ اگر ایک زمانے میں ایک سے زیادہ مرجع, چاہے واقعان ایک سے زیادہ ہو یعنی علم میں برابر, یا چاہے اندازہ لگانے میں غلطی ہو رہی کہ عالم تو ایک ہے لیکن ہمارے اندازے سے کوئی اور, غیب کے اندازے سے کوئی اور, اس میں کوئی قیامت نہیں ٹوٹی, اس میں کوئی قبار واقع نہیں ہو, اس میں کوئی عقیدہ نہیں بگڑا, اس میں قیامت کے دن کے لیے کوئی ذمہ داری ہم پھر نہیں ہے, ایک سے زیادہ مرضی ہو کوئی حرج نہیں. اور اگر اجتباع غلط فہمی میں لوگ کسی اور کی تقلید میں جا رہے ہیں, کسی اور کی تقلید, نہ ان کی عاقبت تباہ ہوئی نہ ہماری عاقبت تباہ ہوئی. یہ مسئلہ موضوعات کا مسئلہ ہے کہ جس میں ہر آدمی اپنے یقین کے اوپر چلے. ہاں جان بوجھ کے غلطی کرنا وہ ایک الگ بات, اس میں جان بوجھ کر بھی ایک آدمی غلط کی تقلید کرتا, ایسا نہیں ہے کہ جیسے غلط امام کو مانے یعنی اس کی عاقبت تباہ ہو گئی. ایک گناہگار بن سکتا ہے وہ بھی اس صورت کہ غلط مرجے کے ان مسائل پہ عمل کیا کہ جو صحیح مرجے کے مسئلوں سے خلاف. یہ جملے کی اصلاح کر بغیر تقلید کے ہر عمل باطل نہیں, بغیر تقلید کے وہی عمل باطل کہ جو عالم کے فتوے کے خلاف, وہ بھی اس صورت میں کہ وہ آدمی اس کو عالم نہ سمجھ رہا, لیکن بات الجھ جائے. تو یہ امامت والی باتیں ہیں وہ کبھی آپ مرضی کے اندر گر کے نہ آئیں. یہ وہ چیز ہے کہ خود مرضی بھی کہہ دیں کہ یہ چیزیں ہم میں ہیں نہیں کہ جو لوگ لاکھ دینا چاہ رہے ہیں, ظلم نہ کیا جائے مرضیت کے اوپر. چنانچہ آپ کی صحیح تحقیق کے بعد جو آدمی جس کی تکلیف کرے وہ اس کے لیے آزاد, لیکن ہاں اصل انسان عالم تک پہنچنا ضرور انسان کے لیے واجب ہے. اور یہاں پہ تیسری اور آخری بات اور واضح کر دی, اور وہ یہ کہ جو بالکل شروع امامت کے حوالے سے بات کی گئی کہ امام کے واجب ہوتا ہے اپنی امامت کا اقرار کرنا, اپنی امامت کا اعلان کرنا, یہ اس کے لیے لازم ہے, یہ اس کے لیے ضروری ہے. اسی طریقے سے ہمارے مرض جو ذہنوں میں غلط فہمی ہے اس کو میں نکالنا چاہ رہا ہوں, ان کے لیے یہ کوئی بہت پسندیدہ بات نہیں ہے کہ لوگ ان کی تقلید کریں, یہ بات میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ مختلف انداز سے کہی، لیکن حالات کچھ ایسے کہ بعض نادان دوستوں کی نادانیاں ہماری قوم کے ایک بڑے طبقے کو مرجعیت ہی سے برگشتہ کر سکتی ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں کی وضاحت کی جائے. جس کے لیے جملہ تو میں وہی پرسوں والا لیتا ہوں کہ مثلا ساتویں امام کے مقرر کردہ نمائندوں نے اگر غلطی رکھی تو اس بنا پر اگر کوئی آدمی کہے، جیسے آج کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم کھلا مرضی کو تو نہیں مانیں گے. کیوں؟ فقط اس لیے کہ اس کے نمائندے صحیح نہیں. یہ غیر معصوم مرضی کا غیر معصوم نمائندہ. مرضی کسے کہتے؟ جو نہ مستقبل کو جانتا ہو نہ حال میں بھی ہر ایک کے پوشیدہ اعمال کو جانتا ہو، اور جو مسئلہ ہم سب کے لیے واجب وہ مرضی کے لیے کیسے معاف ہو سکتا؟ ایک کانوں کا کچا بھی نہیں ہونا چاہیے. دنیا کی کوئی شخصیت ایسی نہیں کہ جس کے بارے میں کوئی نہ کوئی مخالفت نہ کرے. حضرت موسیٰ کا واقعہ تو اکثر میں نے ممبر سے پڑھا کہ جب دیکھیے حضرت موسیٰ کو بدترین قوم ملی تمام انبیاء میں، بنی اسرائیل جیسی شریر اور مفسد قوم کوئی نہیں. تو جب کوہ طور پہ حضرت موسیٰ جاتے اور خدا ایک مرتبہ کہتا ہے کہ اے موسیٰ تمہاری کوئی خواہش ہو تمنا ہو تو بتاؤ، اسے پورا کیا جائے. کہا کہ بارے نہ اور تو کوئی مسئلہ نہیں. موسیٰ کا امتحان بہت بڑا امتحان ہے. کیا وجہ ہے کہ قرآن نے سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ کا کیا؟ انہیں دو محاذوں پہ ایک وقت لڑنا پڑتا. ایک طرف فرعون جیسا ظالم خارجی دشمن، دوسری طرف اپنی قوم جو گائے کے مسئلے پہ اس طرح پیچھے پڑتی ہے کہ کنواری ہو یا شادی شدہ ہو یا کالی ہو کہ گوری ہو کہ دبلی ہو کہ لبلی، وہ سارے واقعات. دو محاذوں پہ ایک وقت لڑنا پڑتا. سخت ترین امتحان بن جاتا ہے ایک آدمی فرعون کو دیکھے گی اپنی قوم کو دیکھے گی. اور قوم بھی کیسے مزاج، نہ حالات کو سمجھے نہ ماحول کو سمجھے. دریا سے اگر راستہ نکالا گیا جبکہ فرعون سر پہ کھڑا تو وہاں مچل گئے تھے. جی نے 12 راستے بنائے گئے، ہم سب ایک دوسرے کو کھڑکیوں سے دیکھیں گے. وہ سارے واقعات تو آپ پڑھیے. اس وقت جب فرعون سر پہ کھڑا تو دریا کے کنارے فرعون کی فوج پہنچ چکی، اور ہسا مارنے سے پہلے قوم نے کیا کہا؟ یہی تو کہا تھا کہ موسیٰ نے ہمیں پھنسا دیا. اس سے تو اچھا تھا کہ وہی فرعون کے غلام بن کے رہے. دریا پہنچا دیا، نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں. اب پھر جب موسیٰ نے 12 راستے بنا، ایک راستہ بنانا دیکھا، اب قوم اکڑ گئی کہ ہم پہلے جائیں گے. اور 12 الگ الگ قومیں 12 راستے بنا، اتر بھی گئے دریا میں، اسے فرعون آ گیا تو ہمیں اپنے ساتھی نظر نہیں آ. ایسا تو نہیں کہ موسیٰ نے ان سب کو مار دیا. اس میں کھڑکیاں بنائی جائے پانی کی لہروں میں تاکہ ہم ایک دوسرے کو دیکھیں، مزاج دیکھیں کتنا شریف مزاج. تو دو محاذوں پہ لڑ رہے، اور دوسرا بھی ایسا محاذ کہ دشمن سر پہ کھڑا اور یہ گھر والے مسئلے جا رہے ہیں اور ضد کیے جا رہے ہیں. تو کہا گیا ہے موسیٰ اللہ نے کوئی خواہش ہے؟ کہا کہ پروردگار باقی تو کوئی مسئلہ نہیں، جتنی زحمت جتنی پریشانی، بس دل اس وقت جلتا کہ جب میں صرف تیرے لیے اور ان لوگوں کی اصلاح کے لیے کام کرتا ہوں اور یہ بلا وجہ الزام لگاتے. پہلے کوئی غلطی ہوئی اور آدمی اشارہ کرے پھر بھی سمجھ میں آتا، بہت ایسا کر دے کہ کوئی میری ذات کے خلاف کوئی بات نہ کرے. ہاں یہ کہے کہ بھائی موسیٰ نے کھلا غلط کام کیا، یہ کام اس طرح ہوتا، وہ کام اس طرح ہوتا، ذات کا الزام. تو جواب ملا کہ اے موسیٰ یہ وہ چیز جو میں نے اپنے لیے بھی نہیں روا رکھی، میرے اوپر بھی الزام لگانے والے موجود ہیں، کوئی الزام لگانے دو، تم اپنا کام کرتے جاؤ. تو تہمت بہتان اور الزام تو خیر ہر ایک میں رکھتا، اسی لیے عام آدمی کے لیے بھی حکم ہے اور مرضی کے لیے. یہ کانوں کا کچا نہیں ہونا چاہیے. دو عادلوں نے گواہی دی کہ فلاں آدمی بالکل عادل ہے، نمائندہ بن سکتا، بنا دیا نمائندہ. اب روزانہ خط پہنچنے لگا، وہ دھوکے باز ہے، وہ فرادیا ہے، وہ پیسے کھاتا ہے، وہ یہ کر سکتا. اگر آرام آنے والے خط پہ مرضی فوری قدم اٹھانے لگے تو یاد رکھیے کھیل بن کے رہ جائے. ہر 8 گھنٹے کے بعد اپنے نمائندے بدلنا پڑیں گے اور اسی کام کا ہو کے رہ جائے گا مرضی. ایک ہی طریقہ یقین سے ٹوٹتا، جو کور پانی کا مسئلہ ہے، جو نجیس پانی کا مسئلہ ہے، وہی وکالت کا مسئلہ ہے. یقین آ گیا تو اس کو نمائندہ بنا. اب جب تک اس کا الٹا یقین نہ، ہر آئے گئے کی بات کے بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. وہ مرجے تو غیر معصوم، نہ حال کے بارے میں جانتا ہے نہ مستقبل، اس کے نمائندے غلطی کرے لوگوں نے کہ ہم اس مرجے کو نہیں مانیں. لیکن وہ ایسی ایسی دلیلیں لوگ لے کے آتے ہیں، دل نہ خیال آتا ہے کہ اگر یہ ساتویں امام کے زمانے میں ہوتے تو جو دلیلیں اسماعیلی اور افسری اور واقفیہ فرقے نے پیش کی تو فوراً اس کو قبول کر لیں. جو ایسی دلیل کو مانے کہ چونکہ نمائندہ غلط تو ہم مرجے کو نہیں مانتے، اس کو اگر اصول بنا لیا جائے تو آپ کو ملے گا. یہ بار بار ایسے واقعہ، خود معصومی جس کو وکیل بنایا آپ نے دیکھا آخر میں پلٹ، خود اللہ کے رسول ابھی سیرت کی تقریر نمبر 138 یا 137 میں آئے، خالد ابن ولید کو بھیجا جاؤ فلاں قوم کو اسلام کی جانب لے گیا تو سب کا قتل عام کر کے آ گئے. پیغمبر کا نمائندہ پیغمبر کے لشکر کا سردار بن کے گیا. تو غلط یہ کہ تو بالکل بچوں جیسی اور بچکانہ باتیں، لیکن یہ نادان لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، یہ لوگ مرجعیت کے خلاف ہو جاتے ہیں. جبکہ یاد رکھیے کہ اگر شرائط واجب نہ ہوتا تو تیار بھی نہ ہوتے اس بات کے لیے کہ کوئی ان کی تکلیف کرے. واقعات ہیں ہمارے پاس، جملے ہیں ہمارے پاس کہ جہاں بھی جس کو بچ نکلنے کا موقع ملتا وہ مرجے مرجعیت سے بچ نکلتا. فرض کیجیے کہ اس کے اعتبار سے میرے برابر علم رکھنے والا کوئی فوراً نکل. شیخ فرقدائے انصاری کا ایک جملہ میں نے اکثر نقل کیا، اکثر، کہ ایسا عظیم مرجے تاریخ تشیع میں گنے چنے مرجے ہوں گے شیخ انصاری کے برابر، مگر آخری عمر تک یہ کہتے رہے کہ اگر کوئی آدمی مجھ سے آ کے اتنا کرے کہ اے شیخ انصاری اپنا سینہ کھولو ہم تمہیں تیر مارنا چاہتے ہیں، مجھے اتنا خوشی ہوگی. اگر وہ یہ آ کر کہے کہ اے شیخ انصاری فلاں چیز واجب ہے کہ حرام، یہ کہہ دینا کہ یہ چیز واجب ہے یہ حرام ہے، اس میں زیادہ تکلیف محسوس ہو رہی. اس کے مقابلے میں اگر وہ کہہ دے کہ میں آپ کو تیر مارنا چاہتا ہوں پھر بھی مجھے ان چیز قبول و گوارا، اور زیادہ سے زیادہ چھوٹا نقصان، یہ واجب اور حرام کہہ دینا تو قیامت کا کتنا بڑا بول سمجھنے والے کو پتا ہو، جس دن پہ لرزہ کاری ہو جاتا. اور پھر ایک بات اور، لیکن مرجے کے مسائل بھی بہت زیادہ، اور وہ یہ کیا اس گھبراہٹ کی بنا اگر مرجے دو غلطیاں کرے وہ بھی غلط. مسئلہ بتانا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری. چنانچہ کہ آج کل ہمارے بچے کچوں کو بھی بڑا مزہ آتا ہے کہ لوگ ان سے مسئلہ پوچھے اور وہ مسئلہ بتائیں. یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ مستحق گھبرا رہا ہے کہ میں کیسے مسئلہ بتاؤں، کیونکہ قیامت کے دن جس نے مسئلہ بتایا پکڑا اس کو جائے گا ساری ذمہ داری، اس پہ ڈالی جائے گی کہ تم نے مسئلہ کیسے بتایا. اپنے حالی اپنے اعمال کا جواب دینا کتنا مشکل، کہاں یہ کہ وہ 10-15-20 کے اعمال کا جواب دے. وہ تو ہے بات آج کل کے ان بچے کچوں، اور کہاں مرضی کے جسے ہزاروں نہیں لاکھوں کے اعمال کا جواب دینا. اب اس سے بچنے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں. ایک طریقہ یہ کہ مرضی فتوا دینا بند کر، وہ حرام، اشتہار واجب کفائی، مرجعیت واجب کفائی. بلکہ یہ ایک پہلو اور رکھتا کہ یہ جو جملہ آیا ہے حدیثوں کہ یہ اشتہار شریعت اسلامیہ کے حفاظت کا نظام، خالی لوگوں کو مسئلہ بتانا نہیں، اشتہار کو اس لیے برقرار رکھنا، یہ اس کے لیے حرام. دوسرا وہ طریقہ ہو سکتا جو ہر مرض شروع میں اختیار کرتا مگر اس کے اندر بھی اتنا بڑا نقصان ہے کہ اسے روکا گیا، اور وہ یہ کہ اپنا بوجھ کم سے کم کرنے کے لیے ہمیشہ احتیاط سے کام لیں. کسی نے پوچھا کہ مثلا عیسائی نجیس ہے یہ پاک، اب فتوے کے اعتبار سے اس کو لگ رہا ہے کہ پاک، لیکن سوچتا ہے کہ میں نے پاک کر دیا تو خالی میرا مسئلہ نہیں، دنیا کے وہ 10 لاکھ مسلمان یا شیعہ جو مغربی دنیا میں رہتے ہیں ان کی چیز بھی کھانے لگیں گے، ان سے ہاتھ بھی ملانے لگیں گے، نمازیں بھی پڑھنے لگیں گے، اسی حالت میں مسجد میں آئیں گے. غلط نکل گیا میرا اشتہار، خالی اپنا تو مسئلہ نہیں، اتنے سارے لوگوں نے میرے مسئلے پہ عمل کیا، وہ احتیاط ڈال دے کہ نہیں میرا فتوا کچھ بھی ہو احتیاط یہ ہے کہ عیسائی کو پاک نہ کہ سمجھے، یہ طریقہ ہوتا. لیکن خود اس طریقے کو بھی اسلام نے ناپسندیدہ قرار دیا. چنانچہ شیخ فرقدائے انصاری کا بہت ہی مشہور واقعہ، یہ آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ میں شیخ انصاری کے واقعات بہت زیادہ بیان کیا کرتا ہوں، اس لیے کہ جنہیں شیخ انصاری کی وہ اہمیت پتا کہ آج کل ہمارا پورا حوضہ اس حوضے کی پوری چکی جس قطب کی گرد گھوم رہی ہے وہ شیخ انصاری. انہیں معلوم ہے کہ یہ واقعات کیوں آ رہے ہیں کہ جب ایسا مرجے جس سے پورے حوضے کو اس وقت اپنے چاروں طرف گھمایا ہوا وہ محور پورا حوضے اس کے گرد گھوم رہا جب اس کی یہ حالت ہے تو عام مراضی کی بات کو چھوڑ. جب شیخ فرقزائے انصاری کو شیخ محمد حسن صاحب جواہر الکلام نے بلایا تھا. شیخ محمد حسن جن کی کتاب جواہر الکلام جامعہ الازہر کے پرنسپل کے حوالے سے میں بہت فکر کرتا ہوں. ان کا آخری وقت قریب آیا شیخ محمد حسن فقہ میں ان کی نظیر بہت کم گزری ہے تاریخ تشیع. تو اس وقت کتنے بھی مراجع نجف کے تھے وہ سب ان کی عیادت اور مزاج پوشی کے لیے ان کے پاس آئے. تقریباً سکرات کا عالم کاری ہو رہا تھا. انہوں نے سب سے نکالا ہے اور کسی نے پوچھا بھی کہ آپ کے بعد کس کی تکلیف کی جائے. اب یاد رکھیے کہ مرضی اپنے بعد کسی کو معین کرنے کا حق نہیں رکھتا مگر بحثیت ہے یا خبرہ گواہی دینے کا حق رکھتا. چاروں طرف دیکھا کہا کہ مجھے شیخ مرتضیٰ نظر نہیں آ رہا. وہ انتہائی کم عمر اور ان مراجع کے ہوتے ہوئے انتہائی جونیئر. ہمارے آج کل یہ بھی ایک فکر آتی کہ سینئر کے ہوتے ہوئے جونیئر کی تکلیف کیوں. سینئر اور جونیئر کس اعتبار, علم کے اعتبار سے تو بات صحیح, عمر کے اعتبار سے تو بات غلط. ایک مرتبہ کہا کہ شیخ انصاری کہاں, لوگوں نے کہا وہ تو یہاں نہیں ہے بھائی. 80-80, 75-75 سال کے بزرگوں کے ہوتے 45-50 سال کے نوجوان خود ہی گریز کیا پجا ان کو بلا کے پتا چلا کہ اس وقت وہ روزہ امیر المومنین میں بیٹھے شیخ حسن کی صحت و سلامتی کے لیے نماز حاجت پڑھ رہے ہیں. وہاں سے ان کو لے کے آیا اور شیخ محمد حسن نے قریب بلا. یہ بھی شیخ حسن کو کمال سمجھا گیا کہ اپنے کے بعد ایسے کے بارے میں گواہی جو تاریخ تشیعوں کا اہم ترین مرجع بن گیا. یعنی انسان اتنا دوسروں کو بھانپ لے, یہ بھی ایک فن جو آغا خوئی کے بارے میں مشہور تھا. پڑھنے کے لیے ہزاروں آتے تھے لیکن جن جن پہ خصوصی توجہ وہ سب واقعہ وہ بن گئے تھے جو آغا خوئی بنانا چاہتے تھے. شیخ محمد حسن شیخ مرتضیٰ سے کہا کہ ویسے تو تکلیف کرنے والے فیصلہ کریں لیکن مجھے لگا صلاحیت کے اعتبار سے اب تمہاری تکلیف کی جائے. بس ایک بات کا خیال کر, مشتحد کو فتویٰ نہیں بتا سکتا لیکن ایک ایسی نصیحت کر سکتا ہے کہ خود عنوان ثانوی سے حکم خدا بن جائے. ایک بات کا خیال کرنا کہ تم احکامات اپنے نہیں بتا رہے, یہ شریعت پروردگار, اور جو شریعت ہمارے رسول لے کے آئے وہ شریعت سہلا, اسے شریعت مشکلہ نہ بنا. اس لیے کہ شیخ انصاری کی اس وقت وہی کیفیت تھی جو میں نے ابھی ہر مرضی کی بتائی. فتوا دیتے ہوئے اتنا ڈرتے, پیر کھانا آسان ہے اتنا کہنا مشکل ہے کہ مثلا نماز جمعہ واجب تقریری سونپ جاتے تھے. یہ میں نے کہتے دیا قیامت میں ہزاروں لوگوں نے اگر جمعہ چھوڑ دیا تو میں ذمہ دار, یا اگر ہزاروں نے جمعہ پڑھ لی اور پتا چلا کہ جمعہ غیبت امام میں جائز ہی نہیں ہے تو میں ذمہ دار. ہر جگہ احتیاط سے کام لیتے تھے. بس اتنا یاد رکھ, خود عمل کرنے کے لیے جو دیکھا, لوگوں کے لیے شریعت کو مشکل نہ بنانا ورنہ ذمہ داری تمہاری. بوڑھے استاد اور مرجع کی نصیحت اور ایسی معقول کہ پھر شیخ انصاری واجب ہے یہ طریقہ کہ ہر چیز میں احتیاط ڈال, لوگوں کے لیے شریعت کو مشکل بنایا جاتا. ہاں اگر اللہ کا حکم ہی نہیں ہے تو دوسری بات, لیکن جہاں اللہ کا حکم نہیں مستحد اپنی ذمہ داری سے بچنے کے لیے مشکل بنا رہا ہو مختلف وہاں یہ نصیحت. چنانچہ شیخ انصاری پھر اتنا جان توڑ کے احتیاط کے مسئلے پر گہنت کہ خود تو ہمیشہ مشکل ترین مسئلے پہ عمل کرتے, عام لوگوں کے لیے مسئلے کو بالکل واضح اور آسان کر کے پیش کرتے. لیکن ہمارے اور آپ کے لیے یہ سننا آسان, مرجے کی رات کی نیند ہو جاتی, فتویٰ دو تو خبر احتیاط کرو تو پریشان. یہ عنوان ثانوی دین لوگوں کے لیے, بھائی کتنا مشکل دین ہے وہ تو بتانا ہماری ذمہ داری, لوگ مانے کے نہ مانے. لیکن جو دین مشکل نہیں ہم اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کو مشکل بنا مرجے کا, یہ بھی مسئلہ. جو کہا جاتا کہ آج کل کے تمام مراجع یا اگر کوئی یہ خصوصیت کہ سب سے کم احتیاط واجب استعمال کی, پھر بھی ان کے مقلص سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ احتیاط واجب. اور یہ بھی بتا دیا جائے کہ یہ خصوصیت صرف آگاہ کوئی کی نہیں, یہ انہوں نے اپنی نسل جدید میں منتقل کی. تو جنات خود آغا کوئی کے جتنے آپ کو نمایاں شاگرد ملے ان کی بھی یہ خصوصیت مانی جاتی کہ احتیاط واجب کو کم سے کم استعمال، مگر لاپرواہی کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہی کہ پھر پوری محنت کر دینا مسئلہ شخص کے اندر، جتنی محنت اسلام نہیں چاہتا. جس کی ایک بہت ہی دلچسپ مثال آ گئے، کوئی حائضہ عورت کے پاک ہونے کے بارے میں لکھی ہے لیکن وہاں نہیں آئے گی انشاءاللہ کسی اور موقع پر. تو یہ مرضی نادان دوستوں کو دیکھ کے مرضی کو نہ پہچان، جس طرح سے اگر بندوں کو دیکھ کر کوئی خدا کو پہچان، یعنی اس وقت ساری دنیا میں لڑائی ہے، دنگا ہے، کبھی ہتھیار بن رہے ہیں، میزائل پھینکے جا رہے ہیں، ان کا بنانے والا بھی کچھ معاذ اللہ ایسا ہی مزاج میں سرپسند ہو، تو یہ کتنی بڑی تہمت خدا پہ لگ رہی. جس طرح عام مسلمانوں کی حالت دیکھ کر اگر جان پرناٹا کی طرح کوئی کرے، اسلام کو دیکھتا ہوں تو اس سے اچھا کوئی مذہب نہیں لگتا، مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو اس سے بدتر کوئی مذہب نہیں لگتا، تو اگر مسلمانوں کو دیکھ کے کوئی رسول کو پہچان، اور اگر بعض علاقوں کے صاحبان ایمان کو دیکھ کے کوئی امام کو پہچان، جیسے یہ ساری امامتیں، اسی طرح چند بچوں، چند نادان دوستوں، چند ناپختہ عقل رکھنے والوں کی حرکتوں کو دیکھ کر مرجعیت کے بارے میں کوئی گمان بد اپنے ذہن میں لے کے نہ، ان میں سے ہر ایک اپنے وظیفہ شرعی کو جانتا، اس لیے ڈرتے ڈرتے گھبراتے گھبراتے اپنے آپ کو بحثیت مرجع پیش کرتا. ورنہ تو اگر موقع ملے، جیسے میں نے اکثر کہا کہ یہ جملہ مشہور ہے نجف کے اندر، کہ اگر ذرا سر آیت اللہ سید علی بہشتی ذرا سی گردن ہلا لے، کہ لوگ کہیں کہ ہم آپ کی تکلیف کرنا چاہتے ہیں، ان کی گردن غلطی سے نہیں ہل جائے، وہ سارا مجمع جو دیگر مراجع کی جانب دوڑ کے جا رہا وہ سب ان کے گرد جمع ہو جائے، لیکن نہیں،